میں آپ کا بے لباس बेटा, अस्सलाम अलैकी या उम्मा, अना वलदिकल सहकान, मैं आपका सहकान बेटा। एक मर्तबा जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हजरत उम्मे ऐमन के साथ रसूलुल्लाह की खिदमत में मुशर्रफ हुई और जाने के बाद कहा, बाबा जान ये मेरा फर्जंद अजीब अंदाज से सलाम करता है। मैं फजर की नमाज के बाद फारिग हुई तो इसने कहा, मेरी मादर गिरामी सलाम हो आप पर, मैं आपका प्यासा बेटा। फिर कहा, मैं आपका बेलिबास बेटा। फिर कहा कि मैं आपका वो फर्जंद कि जो सहका ने कहा, बाबा इसके क्या मानी है। कहा, फातिमा जहरा, करबला में तुम्हारा ये बेटा, करबला में तुम्हारा ये बेटा सहरोज का भूखो प्यासा शहीद किया जाएगा। जनाबे फातिमा ने गिरिया किया, अमीरुल मोमिनीन ने गिरिया किया, उम्मे ऐमन ने गिरिया किया। कहा, बाबा ये बेलिबास के क्या मानी थे। कहा, करबला में जब ये शहीद हो जाएगा और इसकी लाश करबला की रेत पर पड़ी होगी तो जालिम आकर इसके बदन से लिबास ले जाएंगे। इसलिए कह रहा है ना वल अधिकल लहबियान। और बाबा ये सहकान क्या होता है, है बाबा ये सहकान क्या होता है। कहा, फातिमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अमीरुल मोमिनीन से कहा, फातिमा के बाजुओं को थामो। और अमीरुल मोमिनीन ने बाजू थामे। अब रसूल अल्लाह गोया हुए कि ऐ फातिमा जहरा, करबला के मैदान में जब ये बेटा भूखो और प्यासा शहीद होगा, जब इसका लिबास उतार लिया जाएगा तो फिर घोड़ों की नालबंदी की जाएगी और इसके लाशे को पामाल किया जाएगा, इसके लाशे को पामाल किया जाएगा। बस खाक और खून में गलता है इसका लाशा। तड़प कर फातिमा जहरा ने पूछा, हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलिसी रमंदराज है, तड़प कर फातिमा ने पूछा, बाबा क्या उस वक्त आप मौजूद होंगे। रसूल अल्लाह ने कहा, नहीं जाहिरी इनवान से मैं मौजूद नहीं होगा। कहा, अली होंगे। कहा, अली नहीं होंगे, मैं होंगी, तुम भी नहीं होगी, हसन होंगे, हसन भी नहीं होंगे। तड़प कर सैयदा पूछती है, बाबा मेरे इस गरीब लाल को रोएगा कौन। कहा, खुदा एक ऐसी कौम को खल करेगा जो तेरे हुसैन पर गिरिया करेगी। या फातिमा जहरा, आज आकर फर्शे अज़ा पर देखिए, आपके हुसैन को रोने वाले अपने आराम को तर करके, अपने घरों को छोड़कर कभी एक अदा खाने में जाते हैं, कभी दूसरे अदा खाने में जाते हैं, कभी फर्शे अज़ा पर बैठकर, कभी पानी पीते हुए, कभी सियाह लिबास पहनकर, कभी अपनी मस्तूरात को चादर उड़ाकर आपके घर का फुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। ऐ फातिमा जहरा, आइए हम गरीबों का फुरसा कबूल कीजिए, हमारे अल्फाजों में वो तासीर नहीं है। ऐ इमाम ज़मान, हमारे अल्फाजों में वो तासीर नहीं है, लेकिन मौला हम आपके हुसैन के अज़ादार हैं, आपके जद हुसैन मज़लूम के अज़ादार हैं। आज अगर सवाल किया जाए तो किसको फुरसा दे में और आप हक है सैयद सरदारा और मौला इमाम ज़मान का कि उनकी बारगाह में मैं और आप ताज़ियत और तस्लियत पेश करें कि ए इमाम ज़मान, आपको आपके जद्दे मज़लूम का फुरसा, आपको आपके जद्दे गरीब का फुरसा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अशराए मुहर्रम शुरू हो गया और इस मुहर्रम में मैं और आप जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात को सुनने के लिए एक मकाम पर जम होते हैं, उसका मकसद ही ये होता है कि मेरी और आपकी मार्फत में इजाफा हो। और ईमान भी हमने इस अशराए मजालिस के लिए इरफान इमामत रखा है कि इन मजालिस के ज़रिए किसी हद तक सही खुदावंद मुताल हम सब की मार्फत में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। इस दुआ को परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करते हुए एक सलावात पढ़ने मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। आयत मजीदा की तिलावत के शर्फ आपके सामने हासिल किया। सूरह मुबारकह बकरा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि जब हमने इब्राहीम को मुब्तला किया आजमाइश में और वो उस आजमाइश में उस इम्तिहान में पूरे उतरे तो परवरदिगार आलम ने उनके रुतबे को बढ़ाया और कहा इन्नी जाएलों का लिन्ना से इमामा, ए इब्राहीम हम आपको लोगों के लिए इमाम करार दे रहे हैं। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त की आयत नाजिल हुई है मकाम नबूवत पर फाइज थे, मकाम रिसालत पर फाइज थे, उलुल अज़्म नबी थे, मगर परवरदिगार आलम ने जब इम्तिहान में कामयाबी के बाद
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات کو دیکھا اور اس میں سرخرو ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہے ہیں. بس پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ امام اللہ کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے، امام لوگ نہیں بنا سکتے، جو لوگ بنائیں گے وہ اپنا جیسا بنائیں گے، اور جب اللہ بنائے گا تو ان پر حاکم ان جیسا بنائے گا کہ جو ان پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہو. کاہنی جاہلوں کا لنا سے اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. اتنی بڑی منزلت اور رتبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ومن ذریتی، اے پروردگار کیا میری ذریت میں یہ امامت کا عہدہ، یہ امامت کا رتبہ، یہ امامت کا مرتبہ باقی رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، میں یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دوں گا. لہذا نسل حضرت ابراہیم سے امامت چلی اور امامت رہی، لیکن ان کو ملی جو عصمت کے درجے پر فائز تھے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. خود امامت کے منصب امامت پر آنے کے لیے عصمت کی جو شرط ہے اس کے لیے یہ آیت دلیل ہے کہ امامت ان کو ملی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے معصوم تھے. بس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ تمنا کی ہے، یہ تمنا بتا رہی ہے اس امتحان کے بعد یہ رتبہ دینا بتا رہا ہے کہ امامت کتنا بلند مقام ہے، کہ ابراہیم جیسے اولوالعزم نبی، ابراہیم جیسے اولوالعزم رسول، اللہ تعالیٰ نے جب جوہر انسانیت پر نگاہ کی تو 124,000 انبیاء علیہ السلام کو ان میں سے منتخب کیا. توجہ ہے آپ کی، 124,000 انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان 124,000 انبیاء کو رسول نہیں بنایا، ان میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا اور ان 313 کو اولوالعزم نہیں بنایا، اور ان 313 میں سے 5 کو اللہ نے اولوالعزم بنایا، ان میں سے ایک اولوالعزم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. اور پھر جب اللہ نے ان کو انتخاب کیا اور اس میں سب سے افضل خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، اس سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہدہ اتنا بلند کیا کہ ان کو خاتم النبیین بھی قرار دیا، ان کو خاتم المرسلین بھی قرار دیا، ان کو امام المرسلین بھی قرار دیا، ان کو امام بھی قرار دیا. یعنی جو مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اسی لیے ہم یہاں پر یہ کہا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رسول تھے، مگر جب امتحان دیا تو امامت کا درجہ ملا ہے. اب سوال آپ سے ہے کہ بتائیے امامت کا درجہ کس مقام پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اولوالعزم ہونے کے بعد خداوند متعال یہ درجہ عطا کر رہا ہے؟ اب اس سوال کے مخمصے میں الجھ کر اپنے ذہن کو مشوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ کر قرآن سے سمجھ لیجئے کہ قرآن نے کس وقت حضرت ابراہیم کو امام بنایا ہے. ایک سلام پڑھے مل کے محمد و آل محمد. اس میں اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اتنا سرگردان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کیجئے، قرآن آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا اور یہ قرآن ہی بتائے گا کہ کس کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. بہت سے افراد جب ان کے سامنے روایات پڑھو تو وہ کہتے ہیں جناب حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت کریں، آپ قرآن سے ثابت کریں. مثلا عزائے امام حسین علیہ السلام قرآن سے ثابت کریں، گریا قرآن سے ثابت کریں، کربلا قرآن سے ثابت کریں. نہ جانے یہ کہاں سے ذہن بنا ہے، اگر ان سے سوال کیا جائے جناب آپ قرآن کو تو پہلے ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس کی نیاز مند ہوں گے، کس کی طرف رجوع کریں گے؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف؟ اس نبی نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مانا یہ قرآن ہے. بھئی رسول نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا یہ قرآن ہے. رسول نے کہا وہ جنت ہے، ہم نے مانا وہ جنت ہے. رسول نے کہا وہ جہنم ہے، ہم نے مانا وہ جہنم ہے. رسول نے کہا کہ قیامت آئے گی، ہم نے مانا کہ قیامت آئے گی. رسول نے کہا کہ قبر میں سوال ہوں گے، ہم نے کہا کہ ہوں گے بھائی جس کو رسول نے قرآن کہا اس کو قرآن مانا, جس کو اپنی حدیث کہا اس کو ان کی حدیث مانا, جس کو رسول نے کہا یہ حدیث قدسی ہے مگر قرآن نہیں اس کو حدیث قدسی مانا. تو اب جب سب رسول کے ماننے کہنے سے لیا ہے تو علی کو بھی رسول کے کہنے سے مان رہے ہیں اور قرآن کی گواہی سے مان رہے ہیں. یہ سلوات پڑھ مل کے محمد و آل محمد. قرآن سے جواب دیجئے جناب. تو عزیزان محترم قرآن سے کہاں سے جواب دیا جائے؟ اصلاً آپ قرآن سے اگر ہم جواب بھی دیں, جبکہ قرآن میں بلا رب بلا یا بسم اللہ بھی کتاب مبین, کوئی ایسا خوش مکر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, مگر اس کو بیان کون کرے, اس کی توضیح کون دے, اس کی تفسیر کون کرے, اس کی تشریح کون کرے, کوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, یا اگر لفظوں کو بدل کر کہوں کوئی ہے رسول اور اس کے علاوہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, اے علی تم تو وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. کوئی ہے اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا؟ کون نظر آئے گا؟ بس انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے, ہم نے اس کو تصدیق کیا یہ قرآن, اور بڑی دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی دیانت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک پہنچایا, اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا, صادق اور امین قرار پائے, اور ایسی صداقت اور امانت تھی کہ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, مگر اگر قرآن کی بات سمجھنی ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھے کہ ایسی صداقت کا عالم تھا کہ قرآن نے گواہی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو, یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو, یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں تابع وحی ہو کر کہہ رہے ہیں. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, کہ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے, یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے. ایک طرف فعل کی نسبت دی, ایک طرف قول کی نسبت دی, کہ قول ان کا قول خدا, فعل ان کا فعل خدا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر فائز ہیں کہ قرآن یہ کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو اب حق بنتا ہے کہ جب آئے تبلیغ ولایت نازل ہوئی تو پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم کی جانب سے نازل ہوا ہے, اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کارِ رسالت انجام نہیں دیا. مشروع معروف آیت ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے ایسا پروٹوکول دیکھا نہیں, واقعی صلاۃ و آتو زکاۃ کام آنزل علیہ لے کبھی رب, سب کو معلوم تھا رب کی جانب سے ہی جبکہ مال دے رہے تھے, سب کو معلوم تھا رب کی جانب سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کام آنزل علیہ لے کبھی رب, سب کو معلوم تھا کہ خدا کی جانب سے. حج کی آیت سب کو معلوم تھا اللہ کی جانب سے ہے. خمس دینے کی آیت سب کو معلوم تھا خدا کی جانب سے ہے. جہاد کی آیت سب کو معلوم تھا خدا کی جانب سے ہے. یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا معاملہ کیا ہے کہ خدا تاکید کر رہا ہے ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ پیغام کون سا ہے؟ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے خدا واللہ یعصمک من الناس, اے حبیب یہ پیغام پہنچا دیجئے اللہ یہ پیغام پہنچا دیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا, اور طویل خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اب مولا کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا, آپ کو تو مولا کے معنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا حاکم کے معنی میں ہے یا دوست کے معنی میں ہے, مولا حاکم کے معنی میں ہے یا مددگار کے معنی میں ہے. اب الحمدللہ ہم نے اتنا منابر سے بیان کیا ہے, اور ذمہ داری ہے نسلن بعد نسلن کہ ہم اس کو اسی انداز سے منابر سے بیان کرتے رہیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب حاکم ہیں, اور اب یہ دنیا سمجھ رہی ہے. ابھی آپ نے کچھ ہی ماہ پہلے کچھ ایسے کلپ دیکھے ہوں گے جس میں خاص عام اعتراف کر رہے ہیں کہ مولا کے معنی یعنی حاکم. بس اللہ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے, بس اللہ تمہارا ولی ہے. توجہ ہے آپ کی, یہ انما کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ انما اگر کسی چیز کو محصور کرنا ہو, کسی عہدے کو مقید و محصور کرنا ہو, کسی کے گرد حصار کھینچنا ہو تو انما استعمال ہوتا ہے. ایک اور مقام پر بھی انما استعمال ہوتا ہے جس سے آپ بہت اچھی طرح آشنا ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آئے تطہیر کے حصار میں. اچھا انما کا فائدہ کیا ہے؟ جو اندر ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں. تو بچو ہے, بس یہاں پر اسی انما کو اٹھا کر پروردگار عالم نے کہا انما ولیکم اللہ, بس خدا تمہارا ولی ہے, ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے, زکات دے اس حالت میں کہ رکوع میں ہو, زکات دے اس حالت میں کہ جب کہ رکوع میں ہو. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی شان نزول آپ کو معلوم ہے تو تاریخ نے لکھا کہ 35 انگوٹھیاں دے دی گئی راہ میں. اچھا جب میں یہ جملہ استعمال کرتا ہوں تو صرف راہ پر اکتفا کرتا ہوں, راہ خدا نہیں کہتا, کیونکہ اس پہ بھی ایک حکمت ہے. راہ کہتا ہوں, کسی راہ پہ دے دی گئی. اب راہیں تو مختلف ہو سکتی ہیں, اور جب اتنی انگوٹھیاں دے دی تو رسالت وہاں کے پاس آئے اور آ کر کہا انہوں نے ایک دی تھی تو آیت, علی نے ایک دی تھی تو آیت, ہم نے 35 دے دی کوئی آیت نہیں. کہ تم نے آیت کے شوق میں دی کہ علی نے اللہ کے لیے دی تھی؟ بس ثواب وہی ہے کام, اس کام کا ثواب ملے گا جو راہ خدا میں ہو, جو للہ ہو, جو اللہ کے لیے ہو. تو یہ شان امامت ہے کہ اگر گھر لٹائے تو اللہ کے لیے, اگر انگوٹھی دے تو اللہ کے لیے, کوئی ایک لہجہ ایک کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, ایک لہجہ کوئی ایک کام غیر خدا کرنے کے لیے امام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو عزیزان محترم, یہ مقام امامت, یہ منصب امامت, اس کا عرفان ضروری ہے, اس کی معرفت ضروری ہے کہ میں اور آپ کس امام کے پیروکار ہیں. اس امام کے پیروکار ہیں کہ جس کی قول اور فعل کے اوپر مہر رسول اللہ نے لگائی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل پر مہر اللہ نے لگائی ہے. اسی کی امامت کے بارے میں جگہ جگہ قرآن نے واضح طور پر مجھے اور آپ کو اشارہ دیا. ابھی آپ کے سامنے آئے بلغ پڑی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے, تو میں اپنے جوان دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے آواز کو, اپنے ذہن کو منتشر نہ ہونے دیں, اپنے ذہن کو خاطر جم رکھیں, کوئی ذرا سا ہوا کا جھونکا میرے اور آپ کے قدموں کو ہلا نہ سکے, ایسا عقیدہ مضبوط ہو. اور الحمدللہ اس مکتب کی شان یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے نا کہ علی کو امام کس نے بنایا تو جواب یہ دے گا کہ علی کو تو غدیر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا, رسول سے کس نے کہا تھا؟ رسول سے اللہ نے کہا تھا. تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو مانتے ہیں, اپنے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد. قرآنی حکم ہے, اور الحمدللہ تمام امت مسلمہ ان آیات کو تسلیم کر کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو, البتہ بعض اس ولایت ظاہری کے عنوان سے تسلیم نہیں کرتے جو مدینہ میں کہا گیا تھا. اچھا کیا مدینہ میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا پیغام پہنچایا تھا؟ منزل تمید میں اگر میں اپنے جوان دوستوں سے سوال کروں کہ مدینہ میں پہلی دفعہ رسول نے ولایت کا پیغام پہنچایا تھا, کہ ولایت کا پیغام پہلی دفعہ تو نہیں پہنچا تھا, ولایت کا پیغام تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے, یعنی ذوالعشیرہ سے لے کر یمن بھیجنے تک رسول اللہ کو, جو امیر المومنین کو, رسول اللہ نے چاہے تبوک کا منظر موقع ہو, چاہے آیت کثیر کے نزول کا موقع ہو, چاہے آیت مباہلہ کی نزول کا موقع ہو, یعنی ہر موقع پر اگر آپ توجہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اور اہل بیت میں سے بالاخص امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کیا, ان کے معنوی مقام کو بھی بیان کیا ہے, ان کی صداقت کو بھی بیان کیا ہے, ان کی شجاعت تو دنیا نے دیکھ لی ہے, ان کی شہامت دنیا جانتی ہے, ان کا مقام, ان کی فضیلت, ان کی عظمت, خاص و عام ان کی عظمت کے معترف ہیں, حتیٰ یہاں تک کہتے ہوئے نظر آنے کہ ایک فضیلت جو علی ابن ابی طالب کو ملی ہے, اگر وہ فضیلت کسی اور کو مل جاتی تو یہ فضیلت اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی تھی, اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی دامادی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اب علی ابن ابی طالب سے ہوا ہے. مگر رسول کیا کہہ رہے ہیں, فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو روح زمین پر کوئی تمہارا ہم پلہ نہ ہوتا, یعنی ایسی کوئی بافضیلت شخصیت ہی نہیں تھی کہ جس کا آپ کو فاطمہ زہرا سے ہو سکتا, اگر علی نہ ہوتے تو کوئی آپ کا وقف نہ ہوتا. بس یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان تو ہے, مگر یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان ہے, اور انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا آگے کی مناظر میں. تو یہ ولی کتنی اہمیت کا ہمیں لفظ ہے. اچھا, جب یہ ولایت کے معنی کیے جاتے تو بعض جگہ بعض مترجمین, ابھی آنے سے پہلے میں تفاصیل کو دیکھ رہا تھا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تو بعض جگہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے, رسول تمہارے مددگار ہیں, اور وہ مومنین کی جو حالت رکوع میں زکات دیں, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, وہ تمہارے مددگار ہیں. تو عزیزان محترم, اللہ تو ہے ہی مددگار. کیا مددگار کے لیے کوئی دوسرے معنی عربی میں نہیں تھے؟ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مددگار کو تو ناصر بھی کہتے ہیں, اور قرآن بلیغ کتاب ہے, اس سے زیادہ وضاحت کہیں اور نہیں ملے. قرآن کی وضاحت کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہے. وہ لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں, قرآن کو جلا کر دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کر پا رہے کہ ایک آیت قرآن جیسی لی ہے, اس سے زیادہ بلاغت کہیں ہوگی؟ بھائی قرآن کی دشمنی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکتے, مجبور ہیں, بلکہ کہوں معذور ہیں کہ لانے کی استطاعت ہی نہیں ہے. قرآن کے مد مقابل اگر دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو قرآن کو جلا کر کرتے ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے, منزل مسائل پر نہیں ہوں, مگر درد کیجئے گا, قرآن کو جلا کر دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ مد مقابل کچھ اور نہیں لا سکتے. ہمیں بھی اہل بیت کی سیرت میں نظر آ رہا ہے کہ گھر چلا تو انہی کا چلا, کیونکہ مد مقابل کوئی اور نہیں لا سکتے, ان کے مقابلے پر کون آ سکتا ہے؟ یا تو ان کے گھر چلائے جائیں گے یا ان کے چاہنے والوں کے چلائے جائیں گے. یہ کیوں ہے معاملہ؟ دشمنی کے اظہار کے لیے علمی استدلال نہیں بن پا رہا. اب جب علمی استدلال قائم نہیں کر پا رہے تو قرآن کے مقابلے پر دشمنی کیا ہو رہی ہے؟ اعلان کر کے نعوذ باللہ من ذلک سبحان نعوذ باللہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو جلا کر قرآن کو ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذلک سبحان نعوذ باللہ, خدا بندے متعال بدترین قہر نازل کرے ایسے ملائم پر. لیکن قرآن نے جو چیلنج کیا ہے کہ ایک آیت لے آؤ, دس آیتیں لے آؤ, کوئی ایک سورہ لے آؤ اس کے مقابل, اس چیلنج کو قبول نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ استطاعت نہیں ہے. جب استطاعت نہیں ہے یہ کام کر نہیں سکتے. تو عزیزان محترم, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس قرآن کی نص کے مطابق اللہ کے ولی ہیں. اب اس ولی کی جگہ اگر مددگار ہی ہوتا, اس کے معنی مددگار کے ہوتے, تو خدا بند متعال ناصر کو بیان کرتا یا کوئی قرینہ رکھتا کہ جس کے ذریعے میں اور آپ سمجھ جاتے کہ جناب مدد کے معنی ہے. اب نہ کوئی قرینہ موجود ہے اور نہ ہی نفس ناصر کو استعمال کیا ہے. تو اب کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ولی کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ یعنی اللہ تمہارا حاکم ہے, رسول تمہارے حاکم ہیں,
اور وہ جو نماز قائم کرے وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے وہ تمہارے حاکم ہیں. بس علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اللہ اور خدا کی حاکمیت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا مسلمان اور مومن کہلاتا ہے. وہی مسلمان اور مومن کہلائے گا کہ جو اپنے وجود پر ان کی ولایت کو نافذ کرے گا. اب ذرا سا کیونکہ آیت کا متن ایسا انما ولیکم اللہ, تو میں اور آپ بھی سمجھیں کہ خدا بندے متعال مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے, مجھ سے اور آپ سے کیا طلب کر رہا ہے. کہا کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں عبادت سے مراد ليعبدون سے مراد ليعرفون ہے, ہماری معرفت حاصل کریں. کیونکہ اچھا مفسرین نے یہ روایت, یہ بات معصومین کی روایت کے ذریعے بیان کی, کیونکہ انسان کی جب معرفت بڑھے گی تو ہی تو عبادت کرے گا, بغیر معرفت کی عبادتیں خداوند متعال کو قبول نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. اور اب یہاں سے ایک فکری مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے, بغیر معرفت کی عبادت خدا کو قبول نہیں ہے, بغیر معرفت کے سجدے خدا کو قبول نہیں ہے, بغیر معرفت کے روزے خدا کو قبول نہیں ہے, وہ آپ کے سجدوں کا نعوذ باللہ نیاز مند نہیں ہے, وہ آپ کے روزوں کا نعوذ باللہ نیاز مند نہیں ہے, وہ صمد ہے آپ کی اور میری زکات کا ضرورت مند نہیں ہے, زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں, وہ میرے اور آپ کے خمس کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کو چاہیے میری اور آپ کی معرفت کے جس کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ معرفت بھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت, یہ معرفت بھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے. خوب یہ معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ متاثرانے بدقسمتی تھے ہمارے معاشرے میں شریعت نے کہا جس موقع پر تقلید حرام ہے اکثر لوگ اس موقع پر تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جہاں شریعت تقلید کا آپشن دے رہی ہے وہاں پر تقلید سے بیدار نظر آ رہے ہیں, جہاں شریعت کہہ رہی ہے اصول دین میں تقلید حرام ہے وہاں اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ وہ خدا میں اس لیے اس کو رب مانتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ مانتے تھے, خدا کہے گا ایسی دلیل مجھے نہیں چاہیے. میں یہ کہوں کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ وہ رب ہے, خدا کہے گا نہیں میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. میں یہ کہوں کہ مربی نے مجھے تربیت کیا کہ وہ رب ہے, وہ کہے گا نہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ پہلے ماں باپ کو مانا, بعد میں مجھے مانا, مجھے کہاں مانا بھائی؟ اگر ماں باپ کے کہنے پر مجھے رب مان رہے ہو, استاد کے کہنے پر مجھے رب مان رہے ہو, مربی کے کہنے پر مجھے رب مان رہے ہو, تو پہلے کسی اور کو مانا, بعد میں مجھے مانا. ہمیں ایسی معرفت نہیں چاہیے, ہمیں ایسی معرفت چاہیے کہ پہلے ہمیں مانو, بعد میں جس کو حق کہے اس کو مانو. یہ ہے مسلمان کی صحیح تعریف کہ وحدہ لا شریک کو پہلے ماننا ہے اپنی عقل سے. اب فوراً آپ کے ذہن میں وہ روایت تبادل کر رہی ہوگی کہ جناب ہم کیسے اس کو پہچان سکتے ہیں, اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے, مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے, اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے. تو اب ہم کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ طلب نہیں کر رہا کہ آپ علی ابن ابی طالب جیسی معرفت حاصل کریں, مگر کم از کم انسان کے اندر یہ استطاعت ضرور ہے کہ سلمان جیسی معرفت کی منزل پر پہنچے, مہتاب جیسی معرفت کی منزل پر پہنچے, ابو ذر جیسی معرفت کی منزل پر پہنچے. اتنی تو استطاعت ہے. اچھا اتنی استطاعت بھی نہیں ہے تو جتنی استطاعت ہے اتنی معرفت حاصل کرے. عقلی اعتبار سے اپنے لیے کوئی دلیل تیار کرے اپنی عقل سے کہ وہ خدا ہے. جیسے اس بڑھیا سے پوچھا تھا کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا مانتی ہو. کیا کیا دلیل ہے؟ کہا میرا یہ چرخا. کہا یہ چرخا کیسی دلیل ہے خدا کی ذات پر؟ کہا یہ چرخا جب میں کاٹتی ہوں تو خدا کو یاد کرتی ہوں. کہا اس سے یہ دلیل کیا ہوئی؟ کہا میں یہ سمجھ گئی کہ جب میں یہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جب میں یہ چلاتی ہوں, توجہ عزیزان محترم کی توجہ چاہیے کیونکہ توحید کا مرحلہ ہے اور انتہائی نازک مقام ہے. اب اس گڑیا کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے خدا کی ذات اور کیسے ہمیں ماننا ہے اور معصومین علیہ السلام کیسی اس کی معرفت رکھتے ہیں اور معرفت کرواتے ہیں، کہا جب میں یہ چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ایسے ہی چل رہی ہے بغیر چلانے والے کے۔ تو یہ تو ہے ہم جیسے لوگوں کی معرفت کا حال، کہ ہم اثر کے ذریعے مؤثر کو پہچانتے ہیں، ہم دنیا کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، اور صحیح ہے، یہ دلیل بھی ہے تو کافی ہے، اگر کسی نے اپنے ذہن میں اس پر پت قائم کر لیا ہے اور خدا کے وجود کا یقین ہی کر لیا ہے، درست ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا، میں آپ کے پت کو نہیں توڑ رہا ہوں کہ سورج کا آنا، چاند کا آنا، ستاروں کا فلاں فلاں، یہ دنیا کی گردش، ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں یہ بالکل ایکوریٹ نظام، اس کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی نظام ہے تو اس کی تنظیم کرنے والا بھی کوئی ہے، لیکن یہ میں اور آپ کہ اس کے ذریعے خدا کو پہچانتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی، اچھا میں اور آپ اس کے ذریعے کیوں پہچانتے ہیں، بس ختم کیا یہیں پر آ کر، اب آج کے لیے اتنا ہی بیان کروں گا، باقی انشاءاللہ کل تھوڑا آگے بڑھائیں گے گفتگو کو۔ میں اور آپ اس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب اپنی عقائد کی کتابیں کھولتے ہیں، دلیل نظم کے ذریعے اس کائنات کے منظم ہونے کو دیکھ کر خداوند متعال کی ذات کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو یہ تھے، جب ہم نے آنکھیں کھولی تو یہ سورج تھا، یہ چاند تھا، یہ دریا تھے، یہ افلاق تھے، سب تھے، اس کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب یہ نہیں تھے وہ تھے، کچھ ایسے ہیں جب یہ بھی نہیں تھے تو وہ تھے، بلکہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ اگر ان کے ذریعے خدا کو پہچانو گے تو معرفت کے اس مقام پر پہنچو گے کہ سلمان اور ابو ذر کی معرفت کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہے، مگر فرق اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک کا فرق دوسرے کو پتا چل جائے تو دوسرے کے لیے شمشیر کھینچ کے کڑا ہو جائے۔ ایک آواز پڑھے محمد وآل محمد، کچھ ایسے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے ان کو خلق کیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے تو ملائکہ سیکھے تھے کہ کیسے تسبیح کرنی ہے، وہ تحمید کرتے تھے تو ملائکہ کو معلوم ہوا کہ کیسے حمد کرنی ہے، وہ رکوع اور سجود کرتے تھے تو ملائکہ کو پتا چلا کہ کیسے کرنا ہے، یعنی کچھ استاد موجود تھے، جب ہی تو کہا کہ بولتے کیوں نہیں ہو، کیا بولوں، کیا بولو کہ میں بندہ ہوں، تو رب ہے، جبرائیل سے کہا تھا نا یہ۔ اب آپ کو پورے پورے واقعات تو معراج کے سنانے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتنی دفعہ مجالس میں پڑھے گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بات ذہن میں ہوگی، انا انا وانت انت انا المخلوق وانت الخالق، یہ اہل بیت حضرت علیہ السلام اس وقت خدا کی عبادت میں تھے، ان کے انوار خدا بند مقال نے اس وقت خلق کیا، اور حدیث قدسی میں بیان کیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسم نہیں ہے، اعلان مجلس نہیں ہے، اعلان محفل نہیں، حدیث کے ساتھ، حدیث کے ساتھ تدبر والی حدیث ہے، وما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، نہ سورج اس لیے خلق کیا، نہ چاند اس لیے خلق کیا، نہ روا کشتی کو اس لیے خلق کیا، نہ دریا کو اس لیے خلق کیا، خلق کیا ہے تو ان پانچ کے لیے جو چادر کے نیچے موجود ہیں، یہ موجود تھے تو ان کے لیے ان پاس ان چیزوں کو خلق کیا۔ خود حدیث قدسی پتری کا اشارہ ہے، میں اور آپ توجہ کریں، دنیا خدا کو دنیا کی چیزوں کے ذریعے پہچانتی ہے، لیکن اہل بیت کون ہے؟ وہ اس کو اس کی ذات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اگر ان کی زبان کا کل بیان کروں گا کہ ایمان کی معرفت کیوں ضروری ہے، کیونکہ خدا کی معرفت ضروری ہے، اور خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے جب تک امام کی معرفت نہ ہو، جب تک صحیح مدرس کا پتہ نہ ہو درس کے ہاتھ حل ہوگا۔ اس دنیا کی یونیورسٹی میں آپ کو درس توحید کے لیے بھیجا گیا ہے، جب تک صحیح موحدین کا پتہ نہ چلے تو توحید کون پڑھائے گا؟ اگر کوئی ہمارا بنایا ہوا استاد پڑھائے گا تو ویسے ہی پڑھائے گا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں،
कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर उनके दर से तौहीद का दर्स लिया तो वो तौहीद ऐसी होगी, वो वजूद खुदा ऐसा समझ में आएगा कि जिसपे जिस्म जिस्मानियत नहीं होगी, जो बेनफ्स होगा, फिर समझ में आएगा कि खुदा क्या है, वो भी किसी हद तक जितनी मुझ में और आप में ज़र्फियत होगी। और ये ज़र्फियत हर एक शख्स की अलग, हर एक शख्स की अलग। वाइल्ला जरा गुमान कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए, कितना गिरा लगता है। अभी कुर्बानी का महीना गुजरा है, तमाम उम्मत मुस्लिमा ने इस महीने में जो पिछला महीना था उसमें कुर्बानी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक खुदा की बारगाह में पेश किए होंगे। कुछ हो ना हो, एक सवाल तो सबकी जबान पर था, वो हैवान जो शायर अल्लाह है उसको देखते ही सवाल किया जाता था, जनाब कितने का लिया, इतने का लिया, सवाल होता था। ये सवाल बता रहा है कि कितनी मार्फत है, ये सवाल बता रहा है कितनी मार्फत है, क्या हैसियत है जन्नत की, कितने का खरीदा होगा। तवज्जो रखिएगा इस नुक्ते को अपने जहन में, अगर आज की पूरी मजलिस में इन दो जुमलात को आपने और खुसूसन जवानान ने, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं, अपने जहन में बिठा लिया तो मेरी मेहनत स्वागत होगी। और वो दो जुमलात ये हैं कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने उनके अनवार को हल किया, मैं और आप सूरज और चांद के जरिए, समंदर के जरिए, पहाड़ की बड़ाई को देखकर खुदा की अजमत को पहचानते हैं। जब समंदर को देखते हैं तहते निगाह कहते हैं अल्लाहु अकबर, जब पहाड़ को देखते हैं कहते हैं अल्लाहु अकबर। लेकिन वो कब अल्लाहु अकबर कहते हैं, किसी ने आकर पूछा था ना मासूम से कि मौला इस अल्लाहु अकबर का मायना क्या है, अल्लाहु अकबर जो हम नमाजों में पढ़ते हैं तकबीर, इसका मायना क्या है। मौला ने कहा तुम बताओ, का अल्लाह सबसे बड़ा है। इमाम के चेहरे पर तबस्सुम आया, का मौला गलत का कोई और भी बड़ा है क्या। यह है दरस तौहीद जो इमाम के जरिए मिले, कोई और भी बड़ा है, यानी तुमने कुछ बड़ों की पहल बनाई हुई है, ये बड़ा फिर उससे ये बड़ा फिर उससे ये बड़ा फिर उससे वो बड़ा फिर वो सबसे बड़ा, का जो इस फहरिस्त में आए वो खुदा नहीं हो सकता, वो अहद है, उसको मुनकसिम नहीं किया जा सकता, वो ऐसा बड़ा है जो तमाम तस्बीह करने वालों की तस्बीह से बड़ा है, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे अल्लाहु अकबर इनकी तस्बीह से बड़ा खुदा, अली मुर्तजा कहे अल्लाहु अकबर अली की तस्बीह से बड़ा, फातिमा कहे अल्लाहु अकबर फातिमा की तस्बीह से बड़ा, तमाम हमद करने वालों की हमद से आला वर्फा खुदा बंदे मुताहल की जात है। क्या उसने सलीका सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने का, और आप कहने लगे तो अब मुझे और आपको कैसे पहचानना है उसे, वैसे पहचानना है जैसे मासूम बता रहे हैं, एक ये जुमला और एक ये जुमला कि जो कुर्बानी मैंने और आपने दी, पहला सवाल कितने का लिया, जवाब कितने का लिया, फिर उसके बाद अफसोस, बजट के आउट होने का रोना, इसको कुर्बानी कहते हैं। आप बताइए उकला की नजर में ये कुर्बानी है, कुर्बानी क्या है, करबला से पता चलेगा। कुर्बानी किसे कहते हैं करबला वाले बताएंगे, एक जानवर को कुर्बान करने के बाद हसरत करने वाले, अगर करबला से दर से कुर्बानी लिया होता तो समझ में आता कि हुसैन की आगोश में जब तिफले शीरखार था और उस तिफले शीरखार को उठाकर हुसैन ने खुदा की बारगाह में मुनाजात किया आह्वानो अलैया, ऐ अल्लाह हमारे लिए कितना कम है कि तेरी बारगाह में हकीर न खाना दे। कोई है इस कुर्बानी को दर करने वाला, कोई है इस कुर्बानी को, सिर्फ करबला की कुर्बानी कैसी कुर्बानी थी, और कब कह रहे हैं हुसैन ये जुमला। सोचा था कि 6 मुहर्रम को आपके सामने जब मसाइब अलीअज़हर अलैहिस्सलाम पढ़ूं जब बयान करूं, लेकिन इस गंबर पे आने के बाद बाज़ दफ़ा ये एहसास होता है कि जो बयान करना चाह रहे होते हैं بعض دفعہ اس سے زیادہ وہ الفاظ نکلتے ہیں جو بیان کروانا چاہے جا رہے ہوتے ہیں. احمد علیہ، اے خدا ہمارے لیے کتنا کم ہے، کتنا ہلکا ہے کہ تیری بارگاہ میں یہ قربانی ہے. کب کہا ہے میں حسین لیے؟ جب مقتل کی عبارت کے بقول سید الشہداء کی قربانی ہے اور اس طفل شیرخوار کی قربانی ہے، ایک بچے کی شہادت اور ہے، یعنی سب قربان کر کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اے خدا یہ کتنا کم تھا جو تجھے دیا. یہ ہے قربانی کا سلیقہ. اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا. قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. اللہ اکبر. حسین، جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، امام حسین نے ایک آفاقی جملہ ارشاد فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور یہ اعلان کر کے حسین ابن علی نکلے، انی میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں لطلب اصلاح فی امت جدی، انی لم اخرج اشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بصيرة جدی وابي امير المؤمنين. یہ کہہ کے حسین ابن علی مدینہ سے نکلے اور کس شان سے نکلے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ 28 رجب 60 ہجری کو میں مدینہ میں پہنچا، میں نے دیکھا مدینہ کا ماحول تبدیل ہے، ایک بے چینی اور اضطراب کا عالم. خواتین ایک گھر سے دوسرے گھر میں سیاہ برقع اوڑھے ہوئے جا رہی ہیں، اہل مدینہ کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی ہے، خاک اڑ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ مدینہ کے حالات اتنے تبدیل کیوں ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم. کہا مدینہ کا سردار مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کہا کون مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کہا رسول اللہ کا نوازا حسین ابن علی مدینہ کو ترک کر رہا ہے. کہا میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم آج جو پوری مسجد نبوی ہے پورا مدینہ رسول کے دور میں اتنا تھا. جب بنی ہاشم کے محلے میں وہی جو چند مکانات تھے بنی ہاشم کے، جب اس طرف پہنچے تو دیکھا کہ ایک قنات لگی ہوئی ہے، چند ناکوں کو لایا گیا، اس پر مشکیزوں کو بار کیا، پانی کے مشکیزے رکھے گئے، ناکے آگے بڑھ گئے، پھر کچھ ناکے آئے ان کا وضع کو بار کیا، وہ ناکے آگے بڑھے، پھر کچھ محملیں لائی گئیں جس میں کچھ بیویاں سوار ہوتی تھیں. طریقہ کار یہ تھا کہ جو بیوی سوار ہوتی تھی اس کا بیٹا آگے بڑھتا تھا، فرزند آگے بڑھ کر پردہ اٹھاتا تھا، ماں کا بازو تھامتا تھا، کوئی آگے دوسرا بازو تھامتا تھا، کوئی کنیز سوار کرا دیتی تھی. کہا چند ناکے اسی طریقے سے آگے بڑھے، مگر ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ حسین ابن علی جو اپنی نشست پر تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ حسین اپنی نشست سے بلند ہوئے، عباس علمدار نے اپنی تلوار کے نیام پر ہاتھ رکھا، علی اکبر آگے بڑھے، ایک محمل لائی گئی، قاسم نے پردے کو الٹا، علی اکبر نے زانوں کو خم کیا، بنات ہاشمیہ کے جھرمٹ میں ایک سیاہ برقع میں چادر میں ملبسہ مستورہ ایسے برآمد ہوئی کہ جس کی جھلک بھی کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا. حسین اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھے، بہن کا بازو تھاما، اس معظمہ نے علی اکبر کے زانوں پر قدم رکھ کر خود کو محمل میں سوار کیا، محمل آگے بڑھی، دوسری محمل آئی، پھر یہی منظر دہرایا گیا. میں نے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب. I'm not. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.